الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبطته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال علي رضي الله تعالى يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني علي أن يبحثني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم قرآن کریم کی ان آیات کا آپ حضرات کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کی اہمیت اور اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک سے بڑھ کر اللہ کی اور ناراضگی کا باعث بننے والی اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو بخش دوں گا مگر مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو، فرشتے کو، جن کو، یا کسی جاندار کو یا غیر جاندار چیز کو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اعلیٰ و ارفع ہیں، جاندار ہیں، بغیر جان کے ہیں، انہیں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. تو آج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ شیعہ کا عقیدہ امامت اور شرک. شیعہ نے اپنے اماموں کی محبت میں، خاص طور پر حضرت علی کی محبت میں، اپنے آپ کو اس حد تک غلو کا شکار کیا کہ اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دیا. نبیوں سے افضل قرار دینے پر ہی بس نہیں تھی بلکہ اماموں کے بارے میں یہ عقائد و نظریات پیش کیے کہ ان کو تو وہ اختیارات حاصل ہیں جو اللہ کو اختیار حاصل ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اور یہ بات محبت میں افراد اور تفرید کی وجہ سے ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے اس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے علی فی کا مسلم مسلم من عیسیٰ، تیرے مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اب غزت الیہود حتی بہتو امہو، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا اور ان کی والدہ پر تہمت لگائی، تیرے ساتھ بھی ایک قوم بغض رکھے گی جس طرح خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا. اور ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ہو گئی وَأَحْبَطَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزِلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، کہ ان سے عیسائیوں نے ایسی محبت کی کہ محبت میں وہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے جس مقام اور منصب کے وہ نہیں تھے. وہ مقام الوہیت کا مقام تھا. اے علی، تیرے بارے میں بھی تیرے چاہنے والے اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے ایسی افراد و تفرید کا شکار ہوں گے، ایسے غلو کا شکار ہوں گے کہ وہ تجھے بھی الوہیت کے مرتبے اور مقام تک لے جائیں گے. پھر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ دو طرح کے آدمی میرے بارے میں تباہ ہوں گے، ایک مجھ سے بغض رکھنے والا اور ایک مجھ سے ایسی محبت رکھنے والا کہ مجھے وہ مقام دے جو مقام میرا نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن پاک عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، تین میں سے تیسرا جو خدا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی اور الوہیت کے مقام پر پہنچایا، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کیا ہوا، وہ کافر ہو گئے. وہ کافر ہو گئے اس کفر کی وجہ سے. تو کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت کسی پیغمبر کو، کسی مقدس رسول کو بھی خدائی کے درجے پر لے جائے، الوہیت کے مقام پر لے جائے، تو پھر وہ مومن نہیں رہتی، وہ مسلمان نہیں رہتی، بلکہ وہ کافر ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کے ایک برس گزیدہ پیغمبر کو الوہیت اور خدائی کے مقام پر لے جانا کفر ہے اور لے جانے والا کافر ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص کسی صحابی کو، کسی ولی کو اور کسی اور شخصیت کو اللہ کی الوہیت والے مقام پر لے جائے تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ بالکل کافر ہوگا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ اے علی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا، اسی طرح تیرے بارے میں بھی غلو کا راستہ اختیار لوگ کریں گے. شیعت نے وہی راستہ اختیار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، 100% شیعت اسی راستے پر چلی اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی کچھ کہا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا. اب دیکھیں اس وقت میرے سامنے یہ شیعہ کی کتاب جلاء العیون جلد 2 ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے، اس کے صفحہ 66 میرے سامنے ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساقی کوثر مولا علی علیہ السلام ہیں، یعنی قرآن نے جس کو رب کہا ہے وہ ساقی کوثر علی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو رب کہا ہے. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو قرآن نے رب کس کو کہا؟ اللہ کو کہا. قرآن نے رب کس کو کہا؟ اللہ کو کہا. یہ کہتا ہے قرآن نے جس کو رب کہا ہے وہ ساقی کوثر علی ہے، وہ علی ہیں. اور کہتے ہیں انبیاء نے تبلیغ فرمائی توحید کی، معبود کی، اور اللہ کی جب آفات آئیں تو پکارا علی کو، پکارا رب، رب کے بعد پھر علی کا نام بریکٹ میں دیا ہوا ہے، پکارا ہے رب علی کو. اب بھی مصائب میں پکارنا اپنے اپنے حالات کے تحت علی کو سنت انبیاء ہے، اور قرآن پاک سنت قرآن پاک ہے، اور رب کا معنی ہے مشکل کشا، پرورش کنندہ، نگہبان. تو علی مشکل کشا بھی ہیں، پرورش کنندہ بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں. تو یہاں ان ظالموں نے کون سی چیز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے مقام تک پہنچانے میں چھوڑی ہو؟ کہ حضرت قرآن نے جس کو رب کہا وہ علی ہی ہے، نبیوں نے جس سے مدد مانگی وہ علی ہی ہے، پیغمبروں کو جب مشکلیں آئیں تو اس میں حاجت روائی جب انہوں نے چاہی تو وہ علی ہی سے چاہی. ہاں پیغمبروں نے فریاد اگر کسی کے سامنے کی تو علی کی سے کی، اگر کسی نے مشکل کشائی کی تو علی نے کی، حاجت روائی کی تو علی نے کی، کوئی فریاد رس ہوا تو علی ہوا. اب اس سے بڑھ کر شرک کیا ہے کہ جس کے پیغمبر بھی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں کے وقت پکارتے ہیں تو علی کو پکارتے ہیں اور علی ان کی مشکلیں حل کرتا ہے. ان ظالموں نے صرف اتنا ہی کفر نہیں کیا کہ حضرت علی کو مقام الوہیت پر پہنچایا، بلکہ ان بے ایمان گروہ نے یہاں تک کفر کا راستہ اختیار کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی مشرک قرار دے دیا. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی تو ساری زندگی اور ساری دعوت اور ساری جد و جہد کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شرک سے باز رکھتے تھے. وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک پیغمبر کا ذکر بات کرتے ہیں. ویلا مدین اخاہم شعیبا، ویلا عادن اخاہم ہودا، ویلا ثمود اخاہم صالحا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے قوم ہود کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. سارے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے آگے کیا فرماتے ہیں، ہر ایک نے آ کر یہ کہا او عبد اللہ مالکم من الہ غیرو، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مشکلیں چاہو، مشکل کے وقت اسی کو پکارو، اسی کو پریشانی میں پکارو، اسی کو سورو، اسی کے سامنے رو، اسی سے مدد مانگو، وہی تمہاری مدد کرے گا. اور اس شیعہ گروہ نے یہ کہا کہ انبیاء نے بھی علی کو پکارا ہے، انبیاء نے بھی علی سے مشکلیں جو ہے حل کرائی ہیں، انبیاء نے بھی پریشانیوں کے وقت علی سے مدد چاہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے کہ نبیوں کو بھی انہوں نے مشرک بنا دیا، نبیوں پر بھی اتنا بڑا الزام لگا دیا. اب دیکھیں قرآن پاک پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں. تو نمرود نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، بادشاہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے. موت و اختیار کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. وہی ہے جس وقت چاہے وہ اسے موت دیتا ہے، جس کو جس وقت چاہے وہ اسے زندگی دیتا ہے. وہ موت دینا چاہے سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں وہ اس کی موت نہیں ڈال سکتے، وہ زندگی دینا چاہے تو ساری دنیا کے دشمن جمع ہو جائیں وہ اس آدمی کو مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو وقت کا نمرود اور اس کی ساری قوم آگ میں جلانا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ میں ابراہیم کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کے گلے پہ چلا رہے ہیں، وہ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، خدا اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن خدا یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. مکہ کے مشرکوں نے جمع ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ تیرے بارے میں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تجھے شہید کر دیں جی اور تجھے اذیت پہنچائیں. انہوں نے بڑی تدبیریں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کے محاصرے سے نکال کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، شمع نبوت کو گل کرنا چاہتے تھے، آخر وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ شیبہ جیسے تباہ و برباد ہو گئے. کوئی خار ہو کر بدر کے میدان میں مر گیا، اور کوئی خار ذلیل و رسوا ہو کر کسی اور مقام پہ مر گیا. کچھ مفتو ہو گئے اور مجبوراً کچھ بھاگ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے. وہ لوگ جو کل قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے آج وہی لوگ ہیں، خود مقتول بھی ہو گئے ہیں. کچھ ان میں سے توبہ طائب ہو گئے ہیں، کچھ ان میں سے ذلیل و خوار ہو کر اپنی موت کو، اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. لیکن خدا کے فیصلے کے سامنے کوئی شخص کسی کی قوت اور طاقت کم نہیں مار سکتا. تو لیکن یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موت اور حیات یہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی، یہ بھی جناب امیر المومنین کے حکم سے ہوتی ہے. یہ کتاب ہے جلال العیون جلد 2 ملا باقر مجلس کی صفحہ 85 پر لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے صفحہ 85 پر؟ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا مومن منافق کافر مشرک کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک میں اس کے سرحانے جا کر حکم نہ دوں. کہ ہمارے مولا امیر المومنین یعنی حضرت علی نے فرمایا ہے کہ کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، مشرک ہو، اس کی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک میں اس کے سرحانے پہنچ کر یہ نہ کہوں ہاں بھائی اس کو موت دے دو. تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور میں وہاں پہنچ کر پھر حکم دیتا ہوں کہ اب اس کی موت آ جانی چاہیے. تو میرے حکم کے بغیر کسی آدمی کی موت نہیں آتی. تو حکم تو اللہ کا ہے. جو مرنے اور زندہ کرنے میں کسی اور کے حکم کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا حکم بھی چلتا ہے، وہ بھی آ کر کسی کو مارنے کی یا کسی کو جلانے کی، کسی کو باقی رکھنے کی یا فنا کے گھاٹ اتارنے کے حکم دیتا ہے یا اختیار رکھتا ہے، یہ تو خالص شرک ہے. اور یہ شرک رکھنے والا، اس شرک کا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اب یہ کہتے ہیں کہ خود حضرت، یہ بھی جلال العیون صفحہ 60 پر ہے، کہتے ہیں کہ حضور پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، میں وہ ہوں. اور میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی تھی پہلے بھی، اب آپ سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فرمایا جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، وہ خدا جانتا ہے. سمندروں کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے چہرے پہ کیا ہے، فضاؤں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے. ما تسکت من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت کے اوپر سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو خدا جانتا ہے. یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. لا یعلمها الا هو، اللہ فرماتے ہیں لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا، بھئی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کیسے کیسے مشرکوں نے پیدا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ شک شبہ نہ رہے. غیب کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، ان کنجیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ کہاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس ہیں. تو دونوں قرآن کی بات میں اور حضرت علی کی طرف یہ جو بات شیعہ نے منسوب کی ہے، دونوں میں اختلاف اور تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن سچا ہے تو شیعہ کی یہ بات جھوٹی ہے اور حضرت علی کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے. حاشا وکاللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کا تصور بھی نہیں فرما سکتے چاہے جائے کہ ان کی زبان سے یہ بات نکلے کہ جو بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو. اب آگے کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں، میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولی میں ہے، میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں، میں یوم حساب کا مالک ہوں، میں یوم حساب کا مالک ہوں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک کون؟ یوم حساب کا مالک کون؟ حشر کے دن کا مالک کون؟ حشر کے دن کا مالک اللہ. ہر دن ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یوم حساب کا مالک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا یوم حساب کا مالک میں ہوں، یوم حساب کا مالک میں ہوں، میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں قاسم جنت و نار ہوں، میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دینے والا ہوں، میں پھلوں کا پکانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں سرچشمہ یقین ہوں، میں زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہوں. کیوں جناب؟ یہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہونا، یہ پھلوں کو پکانا، یہ چشموں کو جاری کرنا، یہ نہروں کو بہانا، یہ علموں کے خزانے اور یہ پھلوں، یہ درختوں کو پتوں کا لباس پہنانا، یہ حشر کے دن کا مالک ہونا، یہ جنت اور جہنم کا مالک ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟
اللہ.
یہ اللہ کی صفت ہے. اس اللہ کی صفت میں اگر کوئی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو ایسا شریک کرنے والا شخص لا شک کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ مشرک ہے. کافروں کی بھی بڑی قسمیں ہیں لیکن وہ پہلے درجے کی جو قسم ہے مشرکوں کی، یہ وہ مشرک ہے. یہ اختیارات تو کہیں کافروں نے بھی اپنے معبودوں کو نہیں دیے تھے جو ان ظالموں نے حضرت علی کی طرف منسوخ کر دیے. اس میں میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ دیکھیں جناب حضرت علی کی توہین ہو رہی ہے، اگر ہم حضرت علی کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تو حضرت علی کی فضیلت بیان کرنا یہ شرک ہے، تو یہ تو حضرت علی کی توہین ہے. تو نہیں، حضرت علی کی توہین نہیں ہے. جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں بیان کی اور ان کو جو ہے وہ الوہیت کے مقام پر پہنچایا، تو کفر عیسائیوں نے کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں. اب دیکھیں ساتویں پارے میں قرآن پاک کہتا ہے وہ دن سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، روز حشر کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، بلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آؤ میرے پاس، یہاں کھڑے ہو کر مجھے بتلاؤ یہ سب کے سامنے کہ آپ جب آ گئے تھے، آپ کے آنے کے بعد جب میں نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا تو آپ کے بعد یہ عیسائی آپ کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں تین میں سے تیسرا ہوں. اے عیسیٰ تو بتلا کہ تو نے کہا تھا. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، اے عیسیٰ یہ بتلاؤ کہ کیا تو نے کہا تھا، اانت قلت للناس کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذوني وامي الهين من دون الله، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو، کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اس وقت پوچھ رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اے اللہ تو پاک ہے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کہوں جس بات کے کہنے کا میں حقدار ہی نہیں ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے سے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں، میں تو تیرا رسول تھا، میں تو توحید کی دعوت دیتا تھا، میں تو تیری الوہیت کو بیان کرتا تھا، میں تو شرک سے ان کو بیزار کرتا تھا اور شرک کی ان کے سامنے مذمت کرتا تھا، اور یہ کہ آپ یہ پوچھنے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرو؟ اے اللہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے ہرگز ایسی نہیں بات، ان اقول ان کنت، اگر میں نے کہا ہو، ان کنت قلتہ فقد علمت، تو جانتا ہے میں نے اگر کہا ہو تو تیرے سامنے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے، تو بھی تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو ہے غیبوں کو جاننے والا، تو میرے جی کی بات کو بھی جانتا ہے، جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، تیرے سامنے تو سب حقیقتیں ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ تو جو چاہے مجھ سے پوچھ، میں جواب دیتا ہوں، لیکن اے اللہ اس بات سے تو بھی باخبر ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلائیں گے کہ ان کو بتلاؤ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا کے ساتھ معبود مان لو۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے معبود مانا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معبود ماننے سے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں بڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کا شان نہیں بڑھا، بلکہ یہ کفر کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نافرمان ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن اور گستاخ ہو گئے۔ بین ہی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت اور خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، حضرت علی سے پیار نہیں کرتے، یہ تو حقیقتاً حضرت علی سے دشمنی کرتے ہیں، یہ تو حقیقتاً حضرت علی کی گستاخی کرتے ہیں، یہ تو حقیقتاً حضرت علی کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے لڑتے گزر گئی، اللہ کی توحید کے نعرے بلند کرتے گزر گئی، ہر جنگ میں حضرت علی کا نعرہ اللہ اکبر تھا، ہر مقام پر حضرت علی کی خواہش اللہ کی رضا تھی، ہر موقع پر حضرت علی کی خواہش جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کا حصول تھا۔ جس شخص نے ساری زندگی اپنی اللہ کی رضا کے لیے کے طرف کے لیے گزار دی ہو، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی قربانی دی ہو، آج اسے ہی خدا کا شریک ٹھہرا دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ اس کے سینے میں بیٹھ گئے، اس کو آپ نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے میں بیٹھ گئے، خنجر ہاتھ میں لے کر اس کو ذبح کرنا چاہا، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے زور سے، اور تو کچھ نہ ہو سکا، اس نے اپنے منہ میں اپنا تھوک جمع کر کے وہ حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے، آپ نے فرمایا جا، میں نے چھوڑ دیا، جا بھاگ جا چل۔ جب آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا، کہا جا بھاگ جا، وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ عجیب بات ہے، میں نے تو اس لیے آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا کہ آپ کو غصہ آئے اور جلدی سے آپ مجھے جو ہے وہ ذبح کر دیں، تڑپا تڑپا کے نہ ماریں، اور میں نے کہا کہ اب میں ویسے بھی پیچھے تو گیا ہوں اور میں اب مقابلہ تو نہیں کر سکتا، نہ میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، نہ میں آپ کے اوپر کوئی تلوار مار سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے کہا تھوک ہی دو۔ یہ تو میں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، یہ تو میرے دل میں جو ایک آپ کے خلاف نفرت تھی اس کا اظہار کیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ میری اس حرکت کے بعد، میرے اس نازیبا اور انتہائی بد اخلاقی کے مظاہرے کے بعد آپ مجھے تڑپا تڑپا کے مارتے اور آپ مجھے کہتے جا بھاگ جا، یہ کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا میں تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرے تیرے ساتھ مال دولت کی تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اور تیرے مقابلے میں اگر تلوار لے کر آ گیا ہوں تو مجھے اس تلوار لے کر تیرے مقابلے میں آنے سے کوئی پیسے نہیں لینا، کوئی تیرا مال غنیمت نہیں لوٹنا، میں نے کوئی دولت نہیں لینا، میں نے کوئی حکومت نہیں لینا، میں تیرے مقابلے میں اس لیے آیا تھا کہ تو خدا کا دشمن تھا، میں خدا کے نبی کا صحابی ہوں، ماننے والا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آیا تھا، تیرا قتل کرنا اپنے رب کی رضا کے لیے تھا، خود اگر میں اس راہ میں شہید ہو جاتا تو یہ بھی اپنے رب کی رضا کے لیے تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے علی اب اگر تو نے مارا تو رب کی رضا کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تیری اپنے غصے کی وجہ سے ہوگا کہ تو بدلہ لے رہا ہے اپنے غصے اپنی توہین کا، تو میں نے کہا کہ میں اپنی توہین کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، میری لڑائی تو رب کے لیے زیادہ جا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو کیا ثابت ہوا آپ کے اس واقعے سے کہ آپ کا لڑنا، آپ کا جنگوں میں جانا، آپ کی جوہری کے جرت اور بہادری کے جوہر دکھانا، آپ کے شجاعت اور کے کارنامے کو دنیا میں عام کرنا، یہ شہرت کے لیے نہیں تھا، یہ نام و نمود کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ جو شخص خدا کی رضا کے لیے ساری زندگی گزار دے، آج ہم اسی کو خدا بنا لیں، آج ہم اسی کو رب کہنے لگ جائیں، آج ہم اسی کو رب العالمین کہیں، روزے جزا کا مالک کہیں، جنت جہنم کا مالک کہیں، اور اسی کے بارے میں کہیں کہ وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ پھلوں کو پکانے والا، وہ چشموں کو بہانے والا، وہ نہروں کو جاری کرنے والا ہے، تو یہ کس قدر اس کی تعلیمات سے انحراف ہے اور کس قدر اس سے دشمنی ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ شرک کرتے ہیں بتوں کو پوج کر، کچھ لوگ شرک کرتے ہیں درختوں کو پوج کر، کچھ لوگ شرک کرتے ہیں جانوروں کو پوج کر، کچھ لوگ شرک کرتے ہیں چاند سورج کو پوج کر، کچھ لوگ شرک کرتے ہیں آنکھ کو پوج کر، یہ شرک کی قسمیں ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں۔ لیکن وہ لوگ ان سے ہزار گنا بڑے مشرک ہیں جو ان لوگوں کو خدا کا معبود بناتے ہیں جو ولی ہیں، جو ان لوگوں کو خدا کا معبود بناتے ہیں جو نبی ہیں، جو ان لوگوں کو خدا کا معبود بناتے ہیں جو رسول ہیں۔ اس لیے کہ ولیوں کی تو ساری زندگی توحید بیان کرتے گزر گئی، نبیوں کی ساری زندگی توحید بیان کرتے گزر گئی، صحابہ کی ساری زندگی توحید بیان کرتے گزر گئی۔ سورج بول کر نہیں بتا سکتا، آگ چاند پانی اور اسی طرح ستارے اور درخت اور حجر، یہ بول کر نہیں بتا سکتے کہ ہم تو مخلوق ہیں تم ہماری عبادت کیوں کرتے ہو، یہ بول کر نہیں بتا سکتے کہ اللہ ایک ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن ولی تو ساری زندگی بولتے گئے، صحابہ تو ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے گئے، نبیوں نے توحید کی دعوت دے دے کر اپنے آپ کو زخمی کرا دیا، ذبح کرا دیا، اور جنہوں نے توحید کی دعوت میں پتھر کھائے، توحید کی دعوت میں قیدیں کاٹی، توحید کی دعوت میں نیزے پکڑ گئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے تختہ داغ پہ جھول گئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے گردنیں کٹوا لی، توحید کی دعوت دیتے ہوئے وطن چھوڑ دیے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے آگ میں کود گئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے پھر دشمنوں کے مقابلے نرگے میں آ کر سر پہ آرے چلوا لیے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنے بچے قربان کرا دیے، جن کی ساری زندگی توحید توحید، او عبد اللہ او عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اور میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کو اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک مت مانو، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک مت مانو، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، وہی ہے وہ جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے وہ حکومت چھین کر فقیر دے، وہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے فقیر بنائے، جسے چاہے وزیر بنائے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے محروم رکھے، وہی ہے۔ یہ کل من یشاء اناسا و یہ کل من یشاء ذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما، وہ چاہے تو بالکل اولاد نہ دے، وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں بھی دے دے، وہ چاہے تو بیٹے ہی دیتا چلا جائے، وہ چاہے تو بیٹیاں دیتا چلا جائے، وہ دینے پہ آئے تو یعقوب کو 12 بیٹے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک روتے رہے مگر وہ ان کو بیٹا نہ دے، پھر دینے پہ آئے تو مریم کو بغیر خامد کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور نہ دینے پہ آئے تو ساری ساری عمر لوگ مانگتے رہے وہ بیٹا نہ دے، وہ دینے پہ آئے تو اتنے بیٹے عطا کر دے کہ ان بیٹوں سے پوری کی پوری قومیں اور نسلیں چل پڑے، اور وہ بیٹا دے کر پھر واپس لینے پہ آئے۔ تو پیغمبر اسلام ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، ساری کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں، لیکن بیٹے دیے ہیں تو بچپن ہی میں واپس لے لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کے نقش جگر حضرت ابراہیم ہیں، آخری سانس ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے ہاتھ پر ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں، زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، العين تدمع والقلب يحزن وإنا لفي فراقك يا إبراهيم المحزونون، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، اور میرے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے تیرا باپ بڑا غمگین ہے، تیری جدائی کی وجہ سے تیرا باپ بڑا پریشان ہے۔ حضور کے بیٹے بچپن ہی میں چلے گئے، جی کوئی آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا، کوئی آپ کا بیٹا آپ کے سامنے جوانی تک نہیں پہنچا کہ آپ اس کی شادی کرتے، وہ آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کا جانشین ہوتا، لوگ دیکھتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جا رہا ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا لخت جگر ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا نور نظر ہے، اللہ نے بیٹے دیے ہیں بچپن ہی میں لے لیے ہیں، کہ مالک وہی ہے، مختار وہی ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہی ہو کے رہتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کہ یہ کام کرنا ہے ساری دنیا روکنا چاہے وہ ہو کر رہتا ہے، ساری دنیا ایک کام کرنا چاہے وہ نہ کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولا میں ہے, میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں, میں یوم حساب کا مالک ہوں, استغفراللہ, میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں, میں قاسم جنت و نار ہوں, میں اول آدم ہوں, میں اول نوح ہوں, میں جبار کی آیت ہوں, میں اسرار کی حقیقت ہوں, میں درختوں کو پتوں کا لباس پہنانے والا ہوں, میں پھلوں کو پکانے والا ہوں, میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں, میں نہروں کو بہانے والا ہوں, میں علم کا خزانہ ہوں, میں علم کا پہاڑ ہوں. جناب یہ بتائیں کہ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اس سے بڑھ کر صرف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں, شیعہ صرف کسی پر بس نہیں کی, بلکہ اب پیر محمد شاہ رسولوی پاکستانوی, مکتبہ سعدیہ شمس آباد کالونی ملتان, صفحہ 22 ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال ہیں. کیا فرق کہ فرمایا میں اس کا قرآن ہوں, میں رسول اللہ کا بھائی ہوں, میں امیر اللہ ہوں, اللہ کا خزانچی ہوں, اس کے راز کا صندوق ہوں, اس کا چہرے کا پردہ ہوں, صراط ہوں, میزان ہوں, میں اللہ کی طرف اکٹھا کرنے والا ہوں, میں اللہ کا وہ حکم ہوں جس سے الگ لوگ اکٹھے ہوں گے ہو جاتے ہیں, اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہوں, اس کی بلند امثال ہوں, اس کی آیات کبرا ہوں, میں جنت اور دوزخ کا مالک ہوں, بہشتی کو بہشت, جہنم کو جہنمی کو جہنم میں ٹھہراؤں گا, جنتیوں کی شادی میں کراؤں گا, جہنمیوں کا عذاب میں دوں گا, میری طرف فلک لوٹ کر آئے گی, میں وہ ایاب ہوں جس کے پاس موت کے بعد ہر چیز آئے گی, میں تمام مخلوق سے حساب لوں گا, میں صاحب صفات ہوں, صفات اعراف ہوں, میں اعراف پر اذان دوں گا, میں سورج کو نکالتا ہوں, میں دعوت الارض ہوں. اب میں سورج کو نکالتا ہوں, یہاں سے آپ سنیں عجیب, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرعون نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے نا, تو آپ نے نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, تو کہنے لگا انا احیی و امید, زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میرے بھی قبضہ میں ہے. یہ کیسے؟ کہنے لگا او جو شخص کال کوٹھری میں ہے اور اس کو آج پھانسی دینی ہے اس کو رہا کر دو بھائی, رہا کر دیا جی. کہتا جس شخص کی آج شادی ہو رہی ہے بازار میں جا رہا ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دو بھائی, پھانسی پہ چڑھا دیا. کہنے دیکھو جو آدمی موت کے قریب گیا تھا میں نے اس کو بچا لیا, اور جو آدمی جو ہے نئی زندگی کا آغاز کر رہا تھا شادی کر رہا تھا میں نے اس کو مار دیا, یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں. حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں, مردے کو زندہ کر سکتا تھا جی, اور کسی زندہ کو مارنا اس کے اختیار میں کیسے ہے؟ وہ کہہ دے کہ تم مر جا, اس کے کہنے سے کوئی مرتا ہے؟ یہ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسرا انداز اختیار کیا. تو آپ نے کیا انداز اختیار فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو پھر تو مشرق میں سورج غروب کر مغرب سے طلوع کر بھائی, میرا رب روزانہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا, میں تجھے مانتا ہوں. فبوہیت الذی کفر, کافر بغلے جھانکنے لگ گیا, کافر بغلے جھانکنے لگ گیا, ماتھے پہ پسینہ آ گیا, اس نے کہا ہو یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں, جو کام کافر زبانی بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. ان ظالموں نے وہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ لگا دی ہے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, معاذ اللہ انہوں نے ہرگز نہیں فرمایا, ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ سورج کو نکالتا ہوں, میں سورج کو نکالتا ہوں. کون سورج کو نکالتا ہے؟ صرف اللہ ہی نکالتا ہے. اللہ میں دعوت الارض ہوں, میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں, جنت کا خزانتی ہوں, صاحب اعراف ہوں, میں امیر المومنین متقین کا سردار ہوں, سابقین کی آیت ہوں, بولنے والے کی زبان ہوں, خاتم الوسیعین ہوں, انبیاء کا وارث ہوں, رب العالمین کا خلیفہ ہوں, اپنے رب کا صراط مستقیم ہوں, زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے لیے حجت ہوں, میں تمہاری پیدائش کے وقت تم پر حجت ہوں, میں جزا کے روز کا گواہ ہوں, میں وہ ہوں جو علم منایا پلایا قضایا فصل خطاب اور انصاب کا عالم ہوں, میں نے انبیاء کی آیات کو یاد کیا ہوا ہے, میں عصا کا مالک ہوں, میں وہ ہوں جس کے بادل رات بجلی تاریکی روشنی ہوائیں پہاڑ سمندر ستارے سورج چاند تابع کر دیے گئے ہیں. کیوں جناب؟ جس کے سب کچھ یہ تابع ہو گیا پھر رہ گیا گیا باقی اللہ کے پاس کیا رہ گیا بھائی؟ سب کچھ تو حضرت علی کے تابع ہو گیا, اب اللہ میں تو بالکل معذور ہی ہو کے رہ گیا پھر. جیسے اس وقت ہمارے رفیق تارڑ صاحب صدر ہیں نا, جیسے ان کی حالت ہے کہ سارے اختیارات میاں نواز شریف صاحب نے لے لیے. پہلے صدر کے پاس بڑے اختیارات تھے کہ صدر جناب چیف آف آرمی سٹاف بھی مقرر کر سکتا ہے, صدر چیف جسٹس بھی مقرر کر سکتا ہے, اور جناب صدر اسمبلی بھی توڑ سکتا ہے, سارے منتخب نمائندوں کو صدر صاحب گھر بھی بھیج سکتے ہیں. اب صدر صاحب سے سارے اختیارات میاں نواز شریف صاحب نے لے لیے, تو صدر صاحب بس برائے نام ہی صدر رہ گئے. وہ کہتے ہیں صبح کو اٹھ کر میری شکل دیکھ لو, شام کو اٹھ کر میری زیارت کر لو, بس میں صدر ہوں. تو سب کہتے ہیں جناب صدر کس چیز کے آپ؟ تو انہوں نے اللہ میاں کو تو بے اختیار ہی بنا دیا, ساری چیزیں تو علی کے پاس آ کے بھی دیکھے نا.
بادل، رات، بجلی، تاریکی، روشنی، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند، سب تابع میرے کر دیے گئے ہیں. تو جب ساری چیزیں حضرت علی کے تابع ہو گئی ہیں تو پھر اللہ میاں کے پاس کیا رہ گیا؟ اللہ میاں کے پاس تو کچھ نہیں رہ گیا. اسی لیے پھر یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی علی کو پکارو، وہی مشکل کشا ہے، علی کا معجزہ ہے، ایک ایک نادر، علی کی ذات ہے ہر شہر پہ قادر، علی کی ذات ہے ہر شہر پہ قادر، علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر. پھر کہتے ہیں حضرت علی نے کہا میں وہ ہوں جس نے قوم عاد کو، سمود کو، اصحاب رس کو، بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے، میں وہ ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا ہے، میں صاحب مدین ہوں، فرعون کو میں نے ہلاک کیا ہے، موسیٰ کو میں نے نجات دی ہے، لوہے کا کرن ہوں، میں فاروق امت ہوں، میں ہادی ہوں، میں وہ ہوں جس نے ہر چیز کو ایک ایک کر کے گن لیا ہے. یہ جناب وہ چیزیں ہیں جو حضرت علی کی طرف منسوب کر دی ہیں کہ اتنی قوموں کی قومیں تباہ کر دیں، قوموں کی قومیں غرق کر دیں، فرعون غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعونی آگئے تھے لشکر لے کر تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ آگئے، انا لمغرقون، ہم تو مارے گئے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، انا لمغرقون، مارے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فکر نہ کرو، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. جب رب میرے ساتھ ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام تو یہ نہیں کہا تھا کہ فکر نہ کرو علی میرے ساتھ ہے. بھائی حضرت علی کی طرف یہ جو باتیں منسوب کی گئی ہیں اگر یہ حقیقت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے اور فکر نہ کرو مولا علی میرے نال نے، میں ہنے آواز دینی ہے، میں ہنے آخنا یا علی مدد، یا علی مدد کہن دی دیر جناب، مولا علی نے آ جانا ہے، اپنی کشتیاں پار لگ جانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا بھائی عیسیٰ علیہ السلام یہ کام تو سارے جو ہیں وہ علی نے کرنے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا نہیں چلا. عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت علی نے کہا چلو ٹھیک ہے موسیٰ، تو تے بھول گئے ہیں پر اسی تے پھر بھی جناب تیری فریاد نو پہنچ ہی گئے نا جی، تو بھول گئے ہیں، تو سانو پکار نہ پکار، اسی تے موجود ہیں، اس لیے ہم تو آپ کی مدد کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ پکارے نہ پکارے. اب آپ دیکھیں کس حد تک آگے بڑھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ کہتے ہیں یہ خود یہ کتاب لکھنے والا، کتاب لکھنے والے کا نام ہے عبد الکریم مشتاق، اس وقت جہنم میں جل رہا ہے، کسی غازی علم الدین کے ہاتھوں سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اور نام اس کا عبد الکریم مشتاق ہے. کتاب کا نام ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، جلد دوم، کتاب کا صفحہ 41. اب سنیں اس کا، کہتا ہے شیعہ مذہب حق ہے، میں نے اس کا جواب اپنی کتاب میں دے دیا ہے، باقی دشمن جلے یا مرے، میں تو یا علی مدد کہہ کر رزق، اولاد، صحت، فتح، حاجت براری مولا مشکل کشا سے چاہوں گا. میں تو صحت، رزق، اولاد، فتح، حاجت براری مولا مشکل کشا سے چاہوں گا. میں اسے شرک نہیں سمجھتا، علی سے مدد مانگنا میرے نزدیک سنت انبیاء ما سبق ہی نہیں، سنت خاتم الانبیاء ہے. استغفر اللہ، او تو مشرک ہے، کہتا ہے میں اسے شرک نہیں سمجھتا، یہ تو تینوں ہن پتا لگ رہا ہونا جدو جناب فرشتیاں دے کھلے تیرے سر تے پیر ہونے کہ جناب شرک کسو کہتے ہیں. اور اس خبیث نے کیا کہا؟ کہتا ہے علی سے مدد مانگنا، علی سے رزق مانگنا، صحت مانگنا، اولاد مانگنا، حاجت براری کے لیے علی کو پکارنا، یہ صرف میری عقیدہ نہیں، یہ صرف پہلے نبیوں کی سنت نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالی، ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہ جس قوم نے حضرت یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرک قرار دے دیا ہو اور ان کی طرف بھی شرک کو منسوب کر دیا ہو، اس قوم سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی؟ یہ وہ شرک ہے کہ جو شیعت نے اپنے اماموں کی طرف منسوب کیا اور اپنے اماموں کو اس شرک سے جو ہے موصوف کیا. اب یہ دیکھیں حضرت علی کے بارے میں یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا صفحہ 110 ہے، اور شیعہ کی نہایت ہی مستند کتاب، وسیلہ انبیاء ہے، لکھنے والا طالب حسین کرپالوی ہے، اس کو بھی کوئی غازی المدین پہنچ گیا، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا. طالب حسین کرپالوی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس پہنچے تو گھبرانے لگے. کتاب کا صفحہ 110، وسیلہ انبیاء نام ہے. جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس پہنچے تو گھبرانے لگے، خدا نے فرمایا مت گھبراؤ، میری توحید، محمد کی نبوت، علی کی ولایت کا ذکر کرو، دریا راستہ خود بخود چھوڑ دے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی نسخے کو استعمال فرمایا اور جناب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام دریا میں داخل ہوئے تو دریا راستہ چھوڑنے لگ گیا، بات ہی ختم ہو گئی. ہے جی، آگے وہ حضرت علی کی یہی روایت بیان کرتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیے کہ علی نے فرمایا میں وہ علی ہوں جس نے قوم عاد سمود اصحاب رس اور ان کے ماں بہن بہت زیادہ اقوام کو ہلاک کیا ہے، میں ہی وہ علی ہوں جس نے جابروں کو ذلیل کیا، میں ہی صاحب مدین ہوں فرعون کو ہلاک کرنے والا ہوں، موسیٰ کو نجات دینے والا ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نمرود کی آگ میں ابراہیم کے ساتھ میں تھا، ابراہیم کے ساتھ نمرود کی آگ میں میں تھا۔ کیوں جانتے قرآن پاک نے تو یہ لکھا، قرآن پاک نے کہا یہ بیان کیا ہے سترویں پارے میں کہ جب کافروں نے مشرکوں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، مشرکوں نے کہا ہو اپنے معبوداں دی، اپنے معبوداں دی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ عجیب مشرک مشرک ہی ہوتا ہے، ادھر سے ایک معبود کہہ رہا ہے اور جب معبودوں کا حلیہ بگاڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، معبودوں کا بہشت کر دیا نا، تو اب جب مشرکوں نے دیکھا او ساڈے معبود کسی دی لت کوئی نہیں، کسی دی اکھ کوئی نہیں، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، یہ تو سارے معبود ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے معبودوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ابراہیم ایک بات تو بتاؤ اے ساڈے معبوداں نال کنے جڑا کچھ ہویا اے کنے کیتا ہے؟ ایک طرف معبود کہہ رہے ہیں اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ساڈے معبوداں دا پیڑا حال کنے کر چھڈیا، بھی معبود بھی ہو اور پھر ان کا حال بھی بھیڑا ہو جائے، برا ہو تو جو خود اپنا حال برا کرائے بیٹھے ہوں وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جس پہ خود مشکلیں آئیں وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ جس پہ خود بیماریاں آئیں وہ شفا کی پوری بن سکتا ہے؟ جو خود مسائل میں کھلا ہو وہ دوسرے کی مصیبتیں ڈال سکتا ہے؟ جو خود موت کے گھاٹ اتر جائے وہ دوسرے کی موت کو دور کر سکتا ہے؟ جو خود زندہ ہونے پہ قادر نہ ہو وہ دوسرے کو زندگی دے سکتا ہے؟ جس کی بیڑی خود ڈوب رہی ہو وہ کسی کا بیڑا تار سکتا ہے؟ تو اب جناب کہنے لگے ہمارے معبود ہیں مگر ان کے ساتھ حال بہت برا ہوا ہے، ابراہیم تو بتا دے گا یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ، پہلے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو، اپنے خداؤں سے پوچھو کہ یہ جواب دیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ شر کس نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو، قال کبیرہم حضرت جب انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو من فعل ھذا بآلہتنا ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو سر جھکا لیے، کہنے لگے یار ناانصاف تو ہم، ناانصافی کرنے والے تو ہم ہی ہیں، بات تو ابراہیم کی صحیح ہے کہ صبح اور شام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں او بھگوان او سرکار خیال رکھنا، خیال رکھنا، اور جناب صبح شام ان کے سامنے نذرانے نیاز اور ان کے اوپر کپڑوں کے تھان اور جناب اس طرح سجا رہے ہیں، اگر بتیاں لگا رہے ہیں، صبح ان کو عطر کے ساتھ دھو رہے ہیں، عطر گلاب کے ساتھ غسل دے رہے ہیں، صبح شام تو ہم ان کو ماتھا رگڑتے ہیں، فریادیں پیش کرتے ہیں، اب ان کا خود برا حال ہو گیا ہے اور اب ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ بھائی یہ ہوا کیسے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فس آلو ان سے پوچھو، ان کانو یعنی کون، یہ جواب دے۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، سر جھکا لیے، کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اے قوم مجھے تم پر افسوس ہے، تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو کہ جن کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں اور پھر اپنے آپ کو بچا نہ سکتے ہوں، اور جس ظالم نے ظلم کیا اس کا نام بتا نہ سکتے ہوں، ان کی بھلا عبادت کی جا سکتی ہے؟ لیکن جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جب آدمی دین سے دور ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو صحیح بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ابراہیم تیری بات سچی ہے، لعنت بھیجنے یا زینت وہ جڑی اپنی لتا پاواں اتنی بچا سکتے، وہ ساڑیاں کیوں سلامت رکھ سکتے، خود ٹوٹے پے نے، کسی کی لتا ہو پئی ہے، کسی کا کانا ہو پیا، کسی کا بازو ٹوٹیا پیا، کسی کی گردن ہی الگ ہوئی پئی ہے، کوئی ویسے ہی شہید ہویا پیا، جن کے خود یہ حال ہے یہ ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو عقل کی بات تو یہ تھی نا، اور ایسی بھی عقل کی باتیں بڑی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، غالباً یہ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے، غالباً یا کسی اور صحابی کا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ ایمان لے آئے، او ماشاءاللہ ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صحابی ایمان لاتا تھا نا تو پھر ایمان اس کے بال بال میں، ایمان کی حرارت اور ایمان کا مزہ اور سرور بال بال میں سرشار ہو جاتا تھا، اس کا بال بال رچ جاتا تھا ایمان اس کے بال بال میں، بس ایمان لائے، بتوں کی نفرت پیدا نہیں کرو، ساری قوم بتوں کے پیچھے لگی ہے اور میں بھی اب تک بتوں کی پوجا کرتا رہا ہوں، اب ایمان لائے اللہ کی توحید اور حضور کی سارت پر تو سرشار ہو گئے۔ تو فوراً ایمان سے سرشاری جب ہوئی تو ذہن میں خیال آیا کہ میری قوم تو بتوں کی عبادت کرتی ہے، اس قوم کو سمجھانا چاہیے، سوچ رہے کیا سمجھائیں،
گئے اپنے شہر میں. جو بڑا بت چوک میں کھڑا ہوا تھا اس بت کو توڑا, توڑ کر اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا, گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. صبح جب قوم آئی اٹھے اور چلو مبودہ نو سلام کرائیے, سلام کرنے کے لیے او جناب مبودہ نو سلام کرنے چلے ہیں. اور جناب جب مبود کے پاس گئے تو مبود صاحب تو تباہ تھے ہی نہیں, مبود غائب ہو گئے. بھائی کدھر گئے کدھر گئے, آج تو سرکار کھڑی نہیں ہے, سرکار کہاں بھائی سرکار کہاں ہے, سرکار ہی موجود نہیں ہے. ادھر دیکھو بھی تلاش تلوش کرو. ایک نئے بچہ آیا, بچہ بابا جی چاچا جی امی امی کیا ہوا بیٹھے, وہ جناب وہ ساری سرکار کے روڑی پہ پڑی ہوئی ہے, وہ جو گندگی کا ڈھیر تھا نا سرکار وہاں پڑی ہوئی. انہوں نے کہا اوف یہ تو بڑی زیادتی ہوئی, مر گئے بھائی کہہ آ گیا. اوے توبہ کرو شہر والے, بڑی بےزتی توہین ہو گئی, گستاخی ہو گئی سرکار دی, کسی نے روڑی تے چڑھتا سرکار نو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. کہیں گی پنجابی کے الفاظ بھی آئے تھے کیونکہ مزہ آتا نا ان سے, تو وہی سرکار روڑی پر پڑی ہوئی ہے گندگی پہ. وہ کہہ رہے ساری قوم روئی روئی, سرکار تھوڑی بڑی بےزتی ہوئی, وہ غسل دے رہے ہیں عطر گلاب سے دھو رہے ہیں اور جناب پاک صاف کر کے پھر جناب کھڑا کر دیا. سرکار سانو معاف کرنا, سانو پتا نہیں تھوڑے نال یہ کام کنے کیتا ہے, بڑی زیادتی. سرکار کہتے ناراض ہو کے ساڈے تے غضب نہ کرنے, جی کھانا نہیں کھایا لوگوں نے, کہنے لگے آج تو غضب نازل ہو جائے گا, بس سرکار کی اتنی توہین ہوئی ہے. رات گزر گئی کچھ بھی نہ ہوا, صحابی رسول جو تھے اچھا ابھی بھی نہیں سمجھے, اگلی رات سے میں پوچھ رہا تھا سرکار تو. انہوں نے دوسرے دن پھر پکڑا, پھر اس کو وہاں سے اٹھایا, اٹھا کر پھر اس کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا. صبح کو پھر گئے اور یار سرکار آج بھی کوئی نہیں, کہاں ہے سرکار ہماری, ہمارے مبعوث کہاں ہے. پھر تلاش کیا, یار دیکھو کل کدھر, یہ کون شرارتی آ گیا, یہ کوئی گستاخ آ گیا, یار گستاخ آ گیا, کوئی واپی آ گیا, یہاں لگتا ہے کوئی یہاں واپی آ گیا ہے, یہ جنگے واپی نے. وہ جناب پھر اس کو پکڑ لیا, پھر دھویا, پھر کرنے لگے یار یہ بڑی جاتی ہے. دو دن ہو گئے, تیسرا دن ہو گیا, یار سرکار کی اتنی توہین ہوئی ہے, کوئی غضب نہیں نازل ہوا, کوئی ہم پر مصیبت تو نہیں آئی. تیسرے دن انہوں نے اٹھایا, اٹھا کر اس کو الٹا کر کے نا گندگی میں ڈال دیا, کہ سر اس کا گندگی کے اندر ٹانگے اس کے اوپر. وہ جوش تھا نا ایمانی جوش تھا کہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے, اس کو گندگی کے اندر سر اور گندے سینے تک گندگی کے اندر ٹانگے اوپر. اب جناب جب تیسرے دن قوم نے دیکھا, او ہو کہنے لگے واہ واہ, قوم سمجھ گئی نا, کہنے لگے وہ سرکار تسی اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, سانو خاک تو حفاظت دینی ہے, تمہارا خود یہ حال ہے اور تم ہمیں کیا بچاؤ گے. اب جب قوم کی یہ باتیں ہونے لگی نا, اب یہ آگے بڑھ گئے, انہوں نے کہا میری قوم لعنت بھیجو ان کے اوپر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں, توحید کی دعوت دیتے ہیں, ان کا دین اسلام ہے اور نجات کا راستہ ہے, آؤ سارے مسلمان ہو جائیں, یہ ہمیں کیا بچا سکتے ہیں, یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. بس قوم کا ذہن بن گیا تھا اور غزل جو وہ قوم کے ذہن تیار ہو چکے تھے, سارے کی ساری قوم ہی مسلمان ہوگی, ساری قوم مسلمان ہوگی. تو جب کوئی سمجھداری سے کام لے تو ہر چیز سمجھ آتی ہے, جب کوئی جہل بن جائے تو پھر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا, پھر قرآن کی سمجھ نہیں آتا, قرآن کی ایتیں سنتے ہیں تو پھر آدمی کے جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے یہ قرآن نے کیا تھے, یہ اتنی کھلی کھلی باتیں قرآن کہتا ہے, یار یہ تو گستاخی کی باتیں. اب وہ قوم ابراہیم کیا کہنے لگی, حرکوہو وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو, ابراہیم کو جگا دو, یعنی سمجھنے کی بجائے ابراہیم کو جلانے کے لیے تیار ہو. اب جناب بہت بڑی آگ تیار کی, ایندھن جمع کیا, آگ لگا دی, ابراہیم کو ساری قوم آگ میں گرانے لگی, تو اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم, ساری قوم ابراہیم کو جلانے کے لیے تیار ہو گئی تو میں نے ابراہیم کو بچانے کا فیصلہ کر لیا, اور جب قوم ابراہیم کو آگ میں ڈال رہی تھی تو میں نے کہا او آگ کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم, پر سلامتی والی ہو جا. تو اللہ نے آگ کو کس پر سلامتی والی ہونے کا کہا, ابراہیم پر, وہاں حضرت علی کا ذکر ہے. تو یہ کہہ رہا ہے, کہتے حضرت علی نے فرمایا میں ابراہیم کے ساتھ آگ میں بھی تھا. بھئی اگر آگ میں ابراہیم کے ساتھ حضرت علی تھے تو اللہ تعالیٰ آگ میں یہ بھی فرمایا تھے کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم وعلی علی, کہ علی پر بھی ٹھنڈی ہو جا, ابراہیم پر بھی ٹھنڈی ہو جا, تو علی کا نام آنا چاہیے تھا نا. یا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھئی اس وقت علی ابراہیم نے علی کو پکارا, بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو سبحان کا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے, آ کر کہا اے ابراہیم میں میکائیل ہوں, دوسرے نے کہا میں اسرافیل ہوں, میں جبرائیل ہوں, میں اسرائیل ہوں, ہم آئے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس آگ کو نمرودیوں پر ڈال دیں, اس ظالم قوم کو جلا کر راکھ کر دیں. کسی نے کہا میں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دوں, کسی نے کہا میں بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑو تم اس بات کو, تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد فرمائیں. فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں جس کے لیے آگ میں کود رہا ہوں وہ جانے اور میں جانے. ابراہیم علیہ السلام نے تو فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی,
حالانکہ فرشتے اللہ کے حکم سے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان سے کوئی بات فرماتے تو بالکل ناجائز نہ ہوتی کہ اللہ نے بھیجے تھے کہ ان سے آپ کہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے یہ کام کرتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو وہ واحد ہوں, میں جانوں میرا خدا جانے. تو وہاں حضرت علی درمیان میں کہاں پہنچ گئے بھائی, اس ظالموں کوئی جگہ تو چھوڑو. جاتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نمرود کی آگ میں میں ابراہیم کے ساتھ تھا, میں حضرت موسیٰ کے بھی ساتھ تھا, ان کو تورات کی تعلیم میں نے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی انجیل کہتے ہیں حضرت علی نے دی ہے. ان نبیوں کا استاد خدا ہوتا ہے, نبیوں کو تعلیم کوئی دنیا, نبیوں کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. کیوں کہ آج نبی کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرے, اور کبھی کبھی استاد ناراض جب آ جا میرا سبق یاد نہیں ہے, اور کبھی استاد ناراض ہو کر اس کے ہاتھ پہ ڈنڈے مار دے, کل وہ شخص نبی بن جائے تو استاد کہے گا اوئے کل تک میں تو ڈنڈے کھانا رہے ہیں, آج نبی بن گئے. مرزا غلام احمد قادیانی میٹرک کا امتحان دیا فیل ہو گئے, وکالت کا امتحان دیا فیل ہو گئے, اور بعد میں کہتے جی میں تو نبی ہوں, تو جو جو, جو استاد تھے وہ کہتے ہیں میٹرک تو فیل ہو گیا, وکالت تو کرنے گیا سیالکوٹ فیل ہو گیا, نہ تجھے وکالت آئی نہ تجھے میٹرک آئی, ڈنڈے کھاتا رہتا تھا الو کا الو, اب تو نبی بن گئے. نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, نبی ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہوتا ہے. ڈائریکٹ نبی خدا کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ حضرت جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تعلیم میں نے دی, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا ان کو انجیل کی تعلیم بھی میں نے دی, میں سلیمان کے ساتھ تھا ان کے لیے سرکس جنوں کو مسخر میں نے کیا, اور جبریل نے حضور اکرم سے کہا کہ خدا ذوالجلال نے باقی انبیاء کے ساتھ علی کو چھپا کر اور آپ کے ساتھ سحر محفوظ کیا ہے. کہتے ہیں یہ بات تو جبریل نے بتائی ہے کہ حضرت علی سب نبیوں کے ساتھ تھے مگر چھپ کر, مگر چھپ کر اے میرے رسول آپ کے ساتھ ہی ظاہراً بھیجے ہیں. تو کیا مطلب ہوا, مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی کے ساتھ چھپ کر علی تھے, علی ان کو کتابوں کی تعلیم دیتے تھے, کسی کو تورات سکھاتے تھے, کسی کو زبور سکھاتے تھے, کسی کے لیے جنات کو مسخر کرتے تھے, کسی کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرتے تھے, کسی کے لیے دریا سے راستے نکالتے تھے. چھپ کر جو کام حضرت علی اس زمانے میں چھپ کر کرتے تھے وہی کام حضرت علی نے ظاہر ہو کر کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب کہ ہمارے نبی کو قرآن کی تعلیم پھر حضرت علی نے دی, ہمارے نبی کی مشکلوں میں کام حضرت علی آئے, پریشانیاں ہمارے نبی کی حضرت علی نے دور کی. اس سے بڑھ کر شرک, اس سے بڑھ کر کفر کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ غلو ہے, یہ وہ غلب ہے, اور یہ وہ افراط و تفریق کا راستہ ہے جو شیعت نے خب علی کے نام سے شروع کیا اور پھر اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے کہ نہ نبیوں کو معاف کیا ہے, نہ پیغمبروں کو معاف کیا ہے, نہ رسولوں کو معاف کیا ہے, اور یہاں تک کہ خدا کی توحید کی بھی انہوں نے عقیدے اور نظریے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں, اور شرک اور دجل اور کفر کا اس طرح راستہ اختیار کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کسی قوم نے تصور بھی نہ کیا ہو. اگر عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا ہے تو انہوں نے بھی پھر کچھ حیا کر لیا ہوگا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہیں وہ پھر سارے نبیوں کے استاد بن گئے تھے, وہ سب کے مشکل کشا بن گئے تھے, وہ سب کے حاج دروا بن گئے تھے. اتنی باتیں تو انہوں نے بھی نہیں کہیں جتنی باتیں ان ظالموں نے کہی ہیں. اس واضح کفر اور شرک کے بعد کیا اب بھی شیعہ مسلمان ہیں؟ اب بھی انہیں مومن کہا جا سکتا ہے؟ اب بھی ان کے کفر پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اردو کی کتابیں, عربی کی کتابیں, فارسی کی کتابیں کفریات سے بھری پڑی ہیں, لغویات سے بھری پڑی ہیں, شرک سے بھری پڑی ہیں. یہ اسلام کے نام پر شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن کہا جائے اور ہمارے خلاف نہ بولا جائے. اگر کوئی ہمارے خلاف بولے ہم اسے قتل کر دیں گے, ہمارے خلاف بولے ہم ایران سے کہہ کر اسے قید کرا دیں گے, ہمارے خلاف بولے ہم تختہ دار پہ چڑھا دیں گے. جو تم سے ہوتا ہے کر گزرو, تمہارے خلاف بولا جائے گا, تمہارے کفر کو للکارا جائے گا, تمہارے دجل اور فریب کا پتہ چاک کیا جائے گا. تم کل بھی کافر تھے, تم آج بھی کافر ہو, قیامت آ جائے گی مگر تمہارے کفر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس بات کو بیان کرنا علماء کا فرض ہے, اس بات کو بیان کرنا اہل حق کی ذمہ داری ہے, اس بات کو بیان کرنا دین مصطفیٰ کے وارثوں اور صاحبان علم پر لازم ہے. جو شخص اس کفر کو جان کر پھر نہیں بولتا وہ شخص روز محشر اللہ کے ہاں اس کا جواب دے ہوگا اور مجرم ہوگا. اور پھر جو باتیں آپ نے سن لی ہیں, جو شخص یہ باتیں کسی بھی انداز سے کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں یہ باتیں جو اب میں نے کی ہیں, یہ حوالے جو میں نے بتلائے ہیں, وہ سنے گا, سن رہا ہے, سنتا سنے گا, تو وہ شخص یہ جان لے کیا اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے. ضروری نہیں ہے کہ جب تک آدمی مستند عالم دین کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہ ہو اس وقت تک حق بیان کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اس آیت کو آگے پہنچاؤ, آگے پہنچاؤ, اپنے تک نہ رکھو. ایک حکم نبی کا پہنچے آگے پہنچاؤ, ایک بات دین کی جانتے ہو آگے سکھاؤ, ایک دین کا حکم جانتے ہو اسے آگے پہنچاؤ, ایک حقیقت سے آگاہ ہو اسے دوسروں کو روشناس کرو. تمہارے پاس نور کا ایک ذرہ آیا ہے اس روشنی کو آگے پھیلاؤ. یہ وہ چیز ہے جو چھپانے سے کم ہوتی محبت یہ وہ چیز ہے جو چھپانے کے لیے نہیں آئی، جو ظاہر کرنے کے لیے آئی ہے. اس حقیقت کو بیان کرنا اب ہر اس شخص پہ فرض اور لازم ہو چکا ہے جو اس کو سن رہا ہے اور جس کے دماغ تک، دل تک اور کانوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے، آپ پر لازم ہے. اب آپ اس کو سنیں تو زندگی بھر لوگوں کو بتلائیں کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ بات نہیں بتلائی گئی بلکہ الٹا کر لگے اور نہیں سرکار ہم تو بھائی بھائی ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی، تیسری قوم کتوں آئی؟ تو تیسری قوم قرآن و حدیث کی تعلیمات لے کر آئی. تیسری قوم مکے اور مدینے سے آئی. اگر کوئی ہم سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، ہم کہتے ہیں ہم مکے اور مدینے سے آئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم وہ چیز لائے ہیں جو مکے اور مدینے والی ہے. تو ہمیں پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے. ہمارے پاس یہی دلیل ہے. قرآن سارے کو پڑھ کر دیکھ لو، حضور کی ساری زندگی کو اور حدیث کو پڑھ کر دیکھ لو. جو عقائد و نظریات شیعہ نے بیان کیے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کفر خالص ہیں. اس کفر کی موجودگی میں، اس کفر کی وجود، اس کفر کے ہوتے ہوئے پھر کوئی شخص اس کو اسلام اور دین کہے تو وہ شخص کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء کے فتوے موجود ہیں جو ان کے کفر سے آگاہ ہونے کے بعد ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. یہ کفریات آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ ان کی شرکی عقیدے آپ نے سن لیے ہیں. اب اگر آپ میں سے یا ہم میں سے اس شرکی کفری عقیدے کو سن کر بھی کوئی کہتا ہے میں ہن بھی نہیں مانتا، تو پھر جناب تو وڈا بھی کافر کوئی نہیں ہے. ہاں یہ کہ مجھے حوالوں پہ اعتراض ہے، حوالے غلط دیے گئے ہیں، تو میں نے ہر حوالے کے ساتھ کتاب کا نام دیا ہے، صفحہ کا نام دیا ہے، جہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے اس کا ایڈریس بتلایا ہے. اب اگر کسی کو شک ہے وہ کتاب جا کر دیکھ لے، کتاب پڑھ کر دیکھ لے، کتاب خرید کر مطالعہ کر لے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اطمینان قلب کے لیے یہ کام کر لے، لیکن یہ کہے کتابیں بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، شیعہ کا یہ عقیدہ بھی ہے، لیکن میرا دل پھر بھی انہوں بھائی بنا تو ہیں، میرا دل پھر بھی انہوں بھائی منن تو بھائی مان، میرا دل پھر بھی ان کو بھائی بنانے پہ مجبور کرتا ہے، تو پھر جناب کا دل دل کافر ہے، جناب کا دل دل مشرک ہے. یہ باتیں سننے کے بعد مومن کا دل، مسلمان کا دل پھر پکار اٹھے گا کافر کافر،
شیعہ کافر
کافر، شیعوں پہ لعنت
بے شمار.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغفر وارحم وانت، اللهم نجنا من السجن والغم والبلاء، اللهم لك الحمد كما انت اهله ولك الشكر كما انت، وصلی علی سیدنا محمد کما هو اهله. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمین. اے اللہ جو کہہ رہے ہیں، یا اللہ جو بتلا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور جو حق بیان ہو رہا ہے یا اللہ اس پر خود عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو جو سنے اسے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. ہم ان مشکلات میں، پریشانیوں میں یا اللہ تجھی کو پکارتے ہیں، تو ہی ہے جو جیلوں کے دروازے توڑنے والا ہے، تو ہی ہے جو مقدمات کے بوجھ کو ختم کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو مشکلیں دور کرنے والا ہے. کوئی تیرے سوا نہ ان ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، نہ ہمیں آزادی دے سکتا ہے، نہ ہمیں ظلمت کے دشمنوں کے ظلم اور جبر سے بچا سکتا ہے، نہ وقت کے آمروں اور ظالموں کے یا اللہ پنجے ظلم سے کوئی بچا سکتا ہے. تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، تیری ہی سامنے مشکلیں پیش کرتے ہیں. تو اپنے کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ مہربانی فرما دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے. جس طرح تو نے حق بیان کرنے کی بہت توفیق دی، یہاں توفیق دی جب تک ہماری جان میں جان رہے، یا اللہ اس وقت تک تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حق، تیرے قرآن کو اور تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کرتے رہیں، حقائق کو واضح کرتے رہیں، دنیا کو حقائق سے ہوش ناس کرتے رہیں. اور یا الہ العالمین ہمارے تمام کارکنوں کی حفاظت فرما، جو اسیران ہیں ان کو آزادی کی زندگیوں سے مالا مال فرما دے، اور یا اللہ جو اس راہ حق میں شہید ہو گئے ہیں ان کے درجے بلند کر دے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے، اور جس عظیم مقصد کے لیے وہ قربان ہوئے ہیں یا اللہ انہیں ان مقاصد میں کامیاب فرما دے. اور الہ العالمین حشر بھی ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ فرمانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس حوض کوثر نصیب فرمانا. جس راہ پہ چل رہے ہیں ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، اور ہمارے درمیان کو یا اللہ قلبی قدرتیں یا اختلاف ہیں انہیں ختم فرما دے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا فرما دے. ہماری سستیوں کو یا اللہ ہماری سستیوں کو دور فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. ہمیں جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ حق کا بول بالا کرنے اور کفر کا منہ کالا کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.